نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. صدق الله مولانا العظيم. یہ 31واں حکم ہے پہلے پارے میں، جو بنی اسرائیل کے اور یہود کے حوالے سے آ رہا ہے. اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہ یہود یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں دوزخ کی آگ ہرگز نہیں چھوئے گی سوائے گنتی کے چند دنوں کے. ذرا آپ ان سے پوچھیں، کیا تم اللہ سے کوئی ایسا وعدہ لے چکے ہو؟ اگر تو وعدہ لے چکے ہو پھر تو وہ اپنے وعدے کے خلاف ہرگز نہ کرے گا، اور اگر ایسی بات نہیں تو فرماؤ یا تم اللہ پر یوں ہی وہ بہتان باندھتے ہو جو تم خود ہی نہیں جانتے. تو یہودی نفسیات کا ذکر کرتے ہوئے اور یہود کی خرابیوں کا ذکر کرتے ہوئے، جو ان کی دینی دنیاوی اور اخلاقی زندگی میں ڈر کر آئی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے ایک یہ بات بھی بیان فرمائی ہے کہ انہیں گھمنڈ تھا، اور وہ گھمنڈ بھی خود ساختہ تھا، ایک ذہنی باطل پر مبنی تھا، اور وہ خیال کرتے تھے کہ ہمیں اول تو دوزخ میں ڈالا ہی نہیں جائے گا، دوزخ بنی ہی اوروں کے لیے، اور اگر بالفرض ہم میں سے کوئی دوزخ نہیں گیا بھی تو چند گنتی کے دنوں کے لیے جائے گا، ہمارا ٹھکانہ جنت ہے. وہ آج خود کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھتے اور دوزخ کو دوسروں کے لیے قرار دیتے. یہ بھی ایک طرح کی ذہنی اجارہ دارانہ ذہنیت کی ایک عکاسی کرتی ہے ان کی سوچ. اللہ رب العزت نے اس کو رد فرمایا کہ تم یہ کس بنیاد پر کہتے ہو کہ اللہ نے تم سے یہ وعدہ فرمایا؟ ہرگز نہیں، ایسا بہتان اللہ پر کیوں باندھتے؟ اس میں دراصل اس سوچ کی نفی کی جا رہی ہے جس میں مذہبی زندگی میں کچھ لوگ باہمی سطح پر علمی اور مذہبی اور فکری اختلافات کی بنا پر اس انتہا تک چلے جائیں کہ وہ اپنے لیے جنت الاٹ کروا لیں اور دوسروں کے لیے دوزخ الاٹ کروا لیں، اور اس بات کو پھیلائیں تو جنت اسی کو ملے گی جو ہمارے گروہ میں سے ہوگا، اور جو ہم میں سے نہیں وہ سب دوزخی ہیں. یہ جو انتہا پسندانہ اور اجارہ دارانہ سوچ ہے، قرآن مجید دراصل یہود کی نفسیات کا ذکر کرتے ہوئے اس کی نفی کر رہا ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون. تو حقیقت یہ ہے کہ جنت کسی کے نام الاٹ نہیں کر دی گئی، اس کا تو ایک سیدھا سادہ قاعدہ ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور جن کے عمل صالح ہوئے وہی جنت والے ہوں گے، اور وہ ہمیشہ اس میں رہنے والے. اس کے بعد آگے پھر اللہ رب العزت نے اپنے ایک عہد کا ذکر فرمایا جو اس نے یہود سے اور بنی اسرائیل سے لیا، اور اس عہد کے ذریعے اللہ پاک نے کچھ احکام ان کو عطا فرمائے تھے، کچھ بنیادی تعلیمات ان کو دی تھی، جن تعلیمات اور احکام کی پھر آگے چل کر انہوں نے نافرمانی کی اور سرکشی کی. تو یہاں اللہ رب العزت نے اس رکوع آگے رکوع میں ان احکام کا اور ان بنیادی تعلیمات کا ذکر فرمایا. ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ اور ہم نے اولاد یعقوب سے بنی اسرائیل سے یہ پختہ وعدہ لے لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا. عہد الہی کی ابتدا اور اس کی اساس اور اس کی بنیاد توحید پر ہے، عقیدہ توحید پر ہے. وبالوالدین احسانا، اور یہاں ایک بات عملی زندگی سے متعلق ہے اور خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے اور بچوں کے لیے توجہ طلب ہے اور طلبا کے لیے اور طالبات کے لیے. اللہ رب العزت نے جو عہد لیا اس عہد کا پہلا نقطہ یا عہد کا پہلا آرٹیکل عقیدہ توحید تھا کہ میرے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا. اور عقیدہ توحید کے فوری بعد عملی زندگی کا جو پہلا حکم صادر فرمایا وہ تھا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، احسان اور بھلائی سے پیش آنا. غور طلب ہے یہ بات کہ اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کے عمل کو کتنے اونچے درجے پر رکھا ہے کہ اپنی عبادت اور عقیدہ توحید کے مان بعد اللہ پاک نے والدین کے حسن سلوک کا ذکر فرمایا ہے. نحل قربا، ارشاد فرمایا کہ میری عبادت کرنا اور اس کے بعد والدین کے حسن سلوک اور احسان سے پیش آنا. نزل قربا، اور قرابت داروں کے ساتھ بھی بھلائی کرنا. یہ حکم بھی ایسا ہے جس میں ہم حد سے بڑھ کر زیادتی کے اور صرف نظر کے اور حکم فراموشی کے مرتکب ہو رہے ہیں. جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بھی ہوتے ہیں وہ سارے شہر میں خرچ کرتے پھریں گے، مسجدوں میں خرچ کریں گے، اداروں میں خرچ کریں گے، رفاہی جگہوں پر خرچ کریں گے، ہسپتالوں پر خرچ کریں گے، دھوم دھام سے ہر جگہ خرچ کریں گے، مگر ان کے انتہائی خونی رشتے میں جو قریبی لوگ ہیں وہ سب سے بڑھ کر حقدار اور محتاج ہوں گے. کسی کی بہنیں، کسی کے بھائی، کسی کے چچا، کسی کے مامی، کسی کے چچا زاد، کسی کے خالہ زاد، کسی کے پھوپھیاں، کسی کی پھوپھی زاد، جو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ خونی ریلیشن میں آتے ہیں، قرابت دار، وہ مستحق ہوں گے، پریشان ہوں گے، مگر ان کی حاجت روائی اور انہیں اس معاشی ابتلا سے نجات دلانے کی انہیں فکر نہیں ہوگی، بلکہ ان کے ساتھ شریکے کا ایک تعلق ہوگا، عدم توجہ کا تعلق ہوگا، بے پرواہی کا تعلق ہوگا، اور ان قریبی حقداروں کو چھوڑ کر دور کی جگہوں پر خرچ کرتے پھریں گے. شریعت میں قاعدہ یہ ہے الاقرب فالاقرب، کیونکہ ماہ رمضان المبارک آ گیا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے دو دائرے ہوتے ہیں، ایک انفرادی دائرہ ہوتا ہے اور ایک اجتماعی دائرہ ہوتا ہے. اجتماعی انفاق وہ ہوتا ہے کہ قوم اور امت اور معاشرے اور دین کی نسبت سے اجتماعی مقاصد پر اور اجتماعی خیر کے کاموں پر خرچ کیا جائے، جس سے دین کو فائدہ پہنچے، جس سے پوری امت کو فائدہ پہنچے، پورے معاشرے اور پوری نسل کو فائدہ پہنچے. تو جس عمل خیر میں اجتماعیت ہوتی ہے اور جس انفاق میں اجتماعیت ہوتی ہے وہ دیگر اجتماعی اعمال کی طرح زیادہ فضیلت اور زیادہ بلند درجے کا حامل ہوتا ہے بنسبت انفرادی اعمال کے اور انفرادی صدقہ اور خیرات. یہ بات اٹل ہے، مگر جب آپ انفرادی طور پر خرچ کرنے پر آتے ہیں اور انفرادی دائرہ انفاق میں مال خرچ کرتے ہیں تو اس کی بھی ترجیحات ہیں اور اس کی بھی ایک ترتیب ہے، بلا ترتیب نہیں. حضور اسلام نے فرمایا اس کے لیے خیر صدقت ما کان عن ظہر غنا وابدا بمن تعول، بہترین صدقہ جو ہے کہ آپ اپنی ضرورت کا، اپنی حاجت کو پورا کرنے والا مال بچا کر خرچ کریں، یعنی ایسا نہ ہو کہ سارا خرچ کر دیں اور خود کھانے کا نہ بچے اور خالی ہاتھ دوسروں کی طرف تکتے رہ جائیں، خود بھوک میں مبتلا ہو جائیں، یہ نہ ہو. اور اپنی ضرورت کو پورا کر کے جب خرچ کرنے پر آئیں تو فرمایا وبدا بمن تعول، ابتدا ان لوگوں سے کی جائے جو آپ کے عیال ہیں، اہل و عیال، جن کی ذمہ داری براہ راست آپ پر عائد ہوتی ہے، جن میں بیوی بچے آتے ہیں، پھر ماں باپ آتے ہیں، پھر بہن بھائی آتے ہیں، بھائی، اس طرح جو بھی رشتہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اس رشتے کی قرابت کی بنا پر انفاق کا حق متعین ہوتا ہے. ہمیشہ اس ترتیب کے ساتھ جب ہم انفرادی انفاق کی طرف آئیں اس ترتیب کو محفوظ رکھنا چاہیے. اس طرح پھر قرابت داروں کے بعد جا کے پڑوسیوں کا بھی حق آتا ہے، اور اس کے بعد فرمایا ہوا ذی القربا، قرابت داروں کا حق ہے، اور یہ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے، کیونکہ قرابت داروں میں حسد بھی ہوتا ہے، قرابت داروں میں مخالفت بھی ہوتی ہے، قرابت داروں میں بہت سے معاملات ہوتے ہیں جن کے الجھاؤ کی وجہ سے انسانوں انسانی رشتوں کے مابین ذرا دوریاں آ جاتی ہیں. یہی بڑا امتحان ہے کہ ان تمام تر الجھاؤ اور اختلافات یا دوریوں کے باوجود یا ان کی طرف سے ہونے والے حسد، عناد یا شکوے شکایتوں کے باوجود انسان ان کے طرز عمل کو نظر انداز کرے اور اللہ کے حکم کی تعمیر میں سب سے پہلے خرچ انہیں پر کرے. گالیاں بھی وہی دیں اور خرچ بھی انہیں پر کیا جائے، حسد بھی وہی کریں خرچ بھی انہیں پر کیا جائے، برا بھلا بھی وہی کہیں خرچ بھی انہیں پر کیا جائے. اسی میں صبر بھی ہے اور اسی میں مجاہدہ بھی ہے. کیا بندے، تیرا نفس ان کی گالیوں سے کتنا رد عمل میں آ گیا، ان کے حسد سے کتنا تیری طبیعت کے اندر ایک تکبر پیدا ہوا. اگر ان قریبی قرابت داروں کے حسد یا اختلافات کی وجہ سے تیری طبیعت بھی مقدر ہو گئی اور تو بھی رد عمل پر آ گیا اور تو نے ان کے طرز عمل کو دیکھا اور ان کے عمل کی بنا پر اپنے عمل کو متعین کیا اور ان کو حسن سلوک چھوڑ دیا، تو فرمایا تو بہت بڑی خیر سے محروم رہ گیا. اس آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہوں مگر وہ بھلائی نہیں کرتے، میں ان کے ساتھ احسان کرنا چاہتا ہوں مگر وہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، جواباً تو میں کیا کروں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تیری بھلائی کے جواب میں وہ بھی بھلائی کرے اور تب تیری بھلائی ان کے ساتھ قائم رہے تو یہ تو ادلا کا بدلا ہو گیا، یہ تو لین اور دین ہو گیا. احسان یہ ہے کہ وہ تجھ سے برا سلوک کرے مگر تو ان کے سلوک کو نہ دیکھے، اللہ کے حکم کو دیکھے اور بدسور اس کے ان کے ساتھ اتنے سلوک کرتا چلا جائے، احسان کرتا چلا جائے، ان کی برائیوں کے باوجود تو ان سے بھلائی کرتا چلا جائے. اس عمل کا نام احسان ہے، اسی میں صبر ہے، اسی میں مجاہدہ ہے، اسی میں امتحان ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ والدین سے احسان کرو اور ان کے بعد قرابت داروں کے ساتھ احسان کرو، ان کے ساتھ بھلائی کرو. اور یہ احسان خرچ کرنے میں ہی صرف نہیں، ان کے ساتھ تعلق رکھنے میں بھی ہے، ان کے ساتھ ہر قسم کے عمل خیر میں ہے، حسن خلق میں ہے، حتی الوسعی جو کچھ ہو سکے انسان ان کے ساتھ خیر کا برتاؤ کرے، بھلائی کا برتاؤ کرے. اس کے بعد یتیموں کا حق ہے، ول یتامہ، قرابت داروں کے بعد یتیموں کا حق ہے. ہم قرابت داروں کی چھلانگ لگا کے آگے جا پہنچتے ہیں، حتیٰ کہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو ماں باپ سے حسن سلوک نہیں کریں گے، ماں باپ روتے پھرتے ہیں، پریشان حال ہیں، کوری کوری کو ترستے پھرتے ہیں، قریبی خونی رشتے کوری کوری کو ترستے پھرتے ہیں، دو چھلانگیں لگا کر یکلخت یتامہ پر جا پہنچیں گے، مساکین پر جا پہنچیں گے، اہل شہر غریبوں پر جا پہنچیں گے. تو اس صورت میں جب آپ نے اقرب حقدار چھوڑ دیے اور آگے چھلانگ لگائی تو جب اللہ کی دی ہوئی ترتیب کو توڑ دیا تو اللہ نے آپ کے عمل کے اجر کو توڑ دیا. یتامہ، اس کے بعد فرمایا یتیموں کو، ول مساکین، پھر محتاجوں کو، اس کے بعد محتاجوں سے حسن سلوک. یہ حسن سلوک کے حکام فرمائے. اور وقولوا للناس حسنا، میں نے ابھی عرض کیا کہ احسان کی بہت سی شکلیں ہوتی ہیں، کسی کی حاجت مندی کو دور کر دینا، کسی کو معاشی ابتلاء سے نجات دلا دینا، کسی کی پریشانی کا ازالہ کر دینا، کسی کا کوئی کام جو آپ کے بس میں تھا وہ کر دینا. بہت سی شکلیں احسان اور اس میں سلوک کی ہیں, حتیٰ کہ اگر کوئی کسی کے کسی کام بھی نہ آ سکے, کسی شخص میں نہ مالی طاقت ہو نہ جسمانی طاقت ہو نہ اتنی استعداد ہو کہ وہ کسی کا کوئی کام بھی نہ کر سکے, اور اب عملاً اس کے لیے احسان اور بھلائی کا کوئی پہلو بھی اس کے پاس اور اس کے بس میں نہ ہو, اس کے باوجود بھی احسان کی ایک شکل باقی ہے, وہ یہ کہ جب وہ کچھ مانگے یا آپ کے پاس آئے انہیں مسکرا کے جواب دے دو, انہیں حسن خلق سے بات کر دو, نرمی اور خوش خلقی اور پیار سے بات کر دو. فرمایا تمہاری نرمی سے گفتگو کر دینا بھی حسن خلق اور احسان ہے. یقولوا للناس حسنا, یہ عام لوگوں کے ساتھ, وہ بات والدین سے تھی, پھر قرابت داروں سے تھی, پھر یتامہ سے تھی, پھر مساکین سے تھی, اور پھر تمام انسانوں کے لیے حسنا حسن سلوک سے گفتگو کیا کرو. بات میں بھی نرمی اور رفق ہو, اخلاق ہو, پیار ہو, مسکراتے چہرے سے بیان کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان بھائی سے مسکرا کر بات کرنا بھی صدقہ ہے. جو کوئی آپ کے سامنے آ گیا تو آپ اس کو دیکھ کر مسکرا پڑے, اس آپ کی مسکراہٹ سے بھی اگر وہ مغموم تھا تو اس کے دل میں کچھ جھارس بن جائے گی. پریشان حال تھا یا کسی توقع سے آپ کے پاس آ رہا تھا تو آپ کی مسکراہٹ ایک گنا اس کی تسکین قلب کا باعث بن جائے گی. اس کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقہ قرار دیا. ہم اس میں بھی بخل کرتے ہیں, اس میں بھی بخل کرتے ہیں. اگر تو اپنے سے کسی بڑے اور طاقتور کے حضور پیش ہونا ہو, افسر کی خدمت میں پیش ہونا ہو, بڑے مالدار کے پاس پیش ہونا ہو, کسی امیر کبیر اور وزیر کے پاس پیش ہونا ہو, جہاں سے کوئی مفاد وابستہ ہے وہاں سے مسکرا کے پیش ہونا تو درکنار خدا جانے کیا کیا کر کے پیش ہوں گے, وہاں سے دل ہلاتے ہوئے جائیں گے, سراپا خوشامد بن کے جائیں گے, اپنی غیرت و حمیت کا سودا کر کے جائیں گے جب کسی بڑے کے پاس جانا ہے جس سے مفاد وابستہ ہے. اور جب کسی غریب کا سامنا ہو, مسکین کا سامنا ہو, کسی اپنے جیسے کہیں دست کہیں دامن کا سامنا ہو جس سے نہ کچھ لینا نہ اس سے کوئی مفاد وابستہ نہ اس سے کوئی بھلائی کی توقع ہے, جب وہ سامنے ہو جائے تو یکایک جو ایک لمحے کسی دوسرے کے سامنے بھکاری نظر آ رہا تھا, ایک غریب نظر آیا تو وہی بھکاری اس کے سامنے فرعون بن جاتا ہے, اس کے ماتھے کے نشان آ جائیں گے, چوری آ جائے گی, فرعون جیسا چہرہ بنا کے اس کے ساتھ کرپٹ لہجے میں بات کرے گا, اے انسان یہ تیرا دورا کردار کہ جہاں تیرا مفاد ہے وہاں تو کچھ اور ہو جاتا ہے, اور جہاں تیرا مفاد وابستہ نہیں وہاں تو کچھ اور ہو جاتا ہے, تیرے کردار کا یہ دورا تم تجھے اٹھا کے دہکتی ہوئی جہنم کی آگ میں جا گرائے گا. اسلام کے ہاں یہ دینی زندگی نہیں, یہ ایمان نہیں ہے, یہ فرعونیت ہے, یہ تکبر ہے, یہ بدخلقی ہے, اور یہ عمل باعث جہنم ہے. بلکہ جو جتنا کمزور ہے تو اس کے لیے اتنا نرم ہو, جو جتنا کمزور ہے اس کے لیے اتنا نرم ہوا کر تاکہ تیری نرمی اس کے لیے دل جوئی اور اس کی تقویت کا باعث بن جائے. یہ سارے احکام حضور کی عبادت کے تھے, آپ ذرا غور فرما لیں, یعنی سب سے پہلا حکم توحید کا دیا اور توحید کے بعد ڈائریکٹلی حقوق کی بات پر آ گئے. اب یہاں ایک سوال آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ حقوق رسالت کا ذکر درمیان میں نہیں آیا. یاد رکھیں جہاں حقوق توحید کا حکم ہوگا حقوق رسالت اس کے اندر داخل ہوں گے, اور جہاں حقوق رسالت کا حکم ہوگا حقوق توحید اس کے اندر از خود داخل ہوں گے. کہ اللہ کا پیغام توحید رسول لاتا ہے, اس لیے رسول کا ادب حقوق اللہ میں آتا ہے. عزل و شرع یاد رکھ لیں, عزل و شرع ادب رسول کس میں آتا ہے؟ حقوق اللہ میں آتا ہے, حقوق العباد میں نہیں ہے. یہ نقطہ یاد رکھ لیں دینی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کی رسالت کے جو حقوق اور فرائض نسبت رسالت میں آئیں گے جب شرعی حقوق کی تقسیم ہوتی ہے تو وہ حقوق اللہ میں آتے ہیں, حقوق العباد میں, یہ حقوق النفس میں نہیں آتے. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو ایک ہی حق قرار دیا ہے. جہاں کوئی فرمایا تھی اللہ واتی رسول لا تقدم بین یدی اللہ والرسول بل اللہ ورسوله حق ان یردوه ان کنتم مؤمنین. ان کا نہیں بھی. تو آگے یہ بات انشاءاللہ تفصیل سے آ جائے گی. اس وقت اتنا نقطہ بیان کر دیا تاکہ شبہ پیدا نہ ہو کہ حقوق اللہ میں ادب توحید بھی ہے اور ادب رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. تو عرض یہ کرنا مقصود تھا کہ اللہ پاک نے اپنا حق توحید بیان کرنے کے فوری بعد حقوق العباد کا ذکر کیا, اور عقیدہ توحید کے بعد حقوق العباد کا, جن پر ہماری معاشرت کی زندگی قائم ہوتی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے رشتے اور رابطے استوار ہوتے ہیں, انہیں بیان کر کے ان کے بعد اپنی عبادات کا ذکر فرمایا ہے. اس کے بعد فرمایا واقعی الصلاۃ اور نماز قائم کیا کرو, واقعی زکات اور زکات دیا کرو. یہ سب احکام دیے جا رہے ہیں. اسی معلوم ہوا کہ ایک شخص یا کچھ لوگ نماز کے اقامت پر تو زور دیتے رہے لیکن حقوق العباد کے معاملے میں انتہائی سخت اور ظالم ہیں. اقامت صلات پر پورا زور ہو, نماز پنجگانہ آ کے باجماعت پڑھیں, لیکن حقوق العباد کے معاملے میں لوگوں سے درندوں کی طرح پیش آئیں, ان کے حق طلب کریں, ان سے ظلم کریں, ان سے زیادتی کریں, ان سے احسان نہ کریں, حسن سلوک نہ کریں, ان کے حق ادا نہ کریں, اور سمجھیں کہ شاید نماز کے سجدوں سے سارا کچھ ادا ہو گیا. تو وہ رب جس نے اپنی عبادت کو نماز اور روزے جیسے احکامات کو حقوق العباد پر مؤخر کر دیا ہے, وہ حقوق العباد ترک کرنے والے شخص کی نمازوں اور سجدوں کو کیسے قبول فرمائے گا؟ وہ قبول نہیں فرمائے گا. آٹھ احکام بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے پھر یاد دلایا یہود کو, ثم تولیتم الا قلیلا منکم, یہ سارے عہد جب تم سے ہو چکے تو سوائے چند لوگوں کے تم پھر ان سے روگرداں ہو گئے. وانتم معرضون, اور تم حق سے گریز ہی کرنے والے تھے. اس کے بعد پھر آگے مزید احکام کا ذکر آ رہا ہے. ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ. آپ غور فرمائیے, قرآن مجید میں بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ نے جو عہد کیے اور عہد لیے, اور اللہ پاک نے ان کو جو احکام عطا فرمائے اور جو بنیادی تعلیمات اور ہدایات دی, اب غور فرمائیں انہیں قرآن مجید میں تسلسل کے ساتھ اور تکرار کے ساتھ کیوں بیان کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ ہماری زندگی کے ساتھ براہ راست ان احکام اور تعلیمات کا تعلق ہے. جن تعلیمات کا تعلق ہماری زندگی میں اور ہماری معاشرت میں اور ہمارے زمانے میں نہیں ہے, اللہ پاک نے وہ اس امت کے لیے دوبارہ نہیں دہرائے. جو دہرا دیے گئے وہ ہمارے لیے حکم بن گئے. اب جو اگلا حکم آ رہا ہے, دیکھیے آج کے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. فرمایا لا تسفكون دماءكم, پھر ہم نے یہ بھی حکم دیا اور وعدہ لیا کہ آپس میں خون خرابہ نہ کرنا, خون خرابہ نہ کرنا. آج پورا معاشرہ خونریزی اور خون خرابے کا ایک منظر پیش کر رہا ہے. بلا تخرجون انفسکم من دیارکم, اور نہ اپنے لوگوں کو گھروں اور بستیوں سے نکال کر جلا وطن کر دینا, ان لوگوں کے قبضے بھی ناجائز نہ کرنا ان کے گھروں کے. آج قبضے گروپ نکل آئے, غریبوں کی لاشگاہوں پر قبضے, غریبوں کی زمینوں پر قبضے, ناجائز قبضے. یہ دراصل اخراج من الدیار اور اخراج من البیوت کی صورت ہے کہ لوگوں کو ان کے گھروں اور اتنے وطنوں سے نہ نکالنا, یعنی بے گھر نہ کرنا, بے دخل نہ کرنا, اور خون اپنے معاشرے میں نہ خون نہ بہانا. ثم اقررتم, پھر تم نے اس امر کا اقرار کر لیا, وانتم تشہدون, اور تم اس کی گواہی بھی دیتے ہو. مگر آگے حکم آیا ثم انتم ہاؤلاء تقتلون انفسکم, یہ سارے اقرار کر لینے کے بعد تم ہی وہی قوم ہو کہ پھر تم باہمی قتل و غارت گری کر رہے ہو. ہمیں بھی سنایا جا رہا کہ یہ حد ہو چکا, مگر اپنے گریبانوں میں جاگ کر دیکھو, ناحق خون بہایا جا رہا ہے, ناحق جانیں تلف ہو رہی ہیں, قتل و غارت گری ہو رہی ہے. وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ، اور تم ان سے بعض لوگ بعضوں کے گھروں اور وطنوں سے نکال رہے ہیں، تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، اور ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے ساتھ ان کے دشمنوں کی مدد بھی کرتے ہو، یعنی کیا ہے، ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے گروہ در گروہ بن گئے ہیں، بڑے وجود میں آ گئے ہو، گروہ میں تقسیم ہو گئے ہو، گروہوں میں تقسیم ہو گئے ہو، اور اجتماعی طور پر قتل بھی کر رہے ہو، اور اجتماعی طور پر ایک دوسرے پر زیادتی اور ظلم کا ارتکاب بھی کر رہے ہو. میرا یہ انفرادی عمل نہیں رہا، بلکہ اس کو تم نے گروہی اور اجتماعی اور جماعتی عمل میں بدل ڈالا ہے. اور پاکستان میں یہ کچھ ہو رہا ہے، ایک دوسرے کی حکومت گرانے کے لیے اجتماعی قتل کی وارداتیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو کمزور و ناتواں کرنے کے لیے اجتماعی فتنہ قتل و غارت گری اور بد امنی کی سازشیں ہوتی ہیں، اور اپنے اپنے مطالبات منوانے کے لیے اجتماعی طور پر پوری کی پوری قوم کو تباہی اور ہلاکت کی آگ میں دھکیل دیا جاتا ہے. یعنی وہ جرائم جو کبھی انفرادی جرائم کے طور پر معاشرے میں ہوا کرتے تھے، آج معاشرہ اتنا جرائم پناہ بن گیا ہے، نظام اتنا ہلاکت انگیز بن گیا ہے کہ وہ سارے انفرادی جرائم اجتماعی شکلیں اختیار کر چکے ہیں، اور پورا کا پورا معاشرہ ان اجتماعی جرائم کی آگ کی لپیٹ میں آ چکا ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد شاہ فرمایا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. یہ اگر شروع سے احکام اور ان کی بغاوتیں اور احکام اور ان کی سرکشیاں ایک ترتیب کو مکمل کرنے احکام کو، تو 34 احکام یہاں تک بنے گے یہود کی خرابیوں کے بعد میں آئے. اب 35واں حکم آ گیا اگلا، اور فرمایا کہ تم کیا تم وہی لوگ ہونا کہ جو کتاب تمہیں عطا کی گئی، اپنی طبیعت جتنے حصے کو چاہتی ہے اس پر ایمان لے آتے ہو، اور جو حصہ تمہاری طبیعت کو نہیں بھاتا اس کا انکار کر دیتے، اپنی کتاب پر جزوی ایمان لاتے ہو جزوی انکار کرتے. یہ کیفیت بھی ہماری مذہبی زندگی میں بلکہ اجتماعی فکری زندگی میں آ گئی. قرآن کے بھی ٹکڑے کر دیے ہم، دین کے ٹکڑے کر دیے. آگے ایک اور مقام پر بڑی وضاحت کے ساتھ آگے چل کر بات آئی ہے، وہ یہ کہ یہود اور بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا کہ جو دین ہم نے ان کو دیا تھا وہ تفرقہ پروری اور دھڑوں کے باعث مختلف فرقوں میں بٹ گئے، مختلف دڑوں میں بٹ گئے، اور ہر ایک دڑے اور فرقے نے اپنی پسند کے دین کے ٹکڑے اپنے پاس رکھ لیے. اس دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان ٹکڑوں کو آپس میں بانٹ لیا، اور قرآن مجید کہتا ہے پھر ہر فرقہ اور ہر دڑا اس دین کا جو حصہ اس کے ہاتھ میں آ گیا ہے وہ اسی کو حق سمجھ رہا ہے اور اسی پر خوشیاں منا رہا ہے اور دوسرے کو باطل جان رہا ہے. یا آج ہمارے معاشرے میں وہ تمام تر مذہبی فرقے جو فرقہ وارانہ آگ میں جل رہے ہیں، جن کا مذہب فرقہ واریت بن گیا ہے، جنہوں نے دین کو تفرقہ میں بدل کر امت کو ٹکڑے ٹکڑوں میں بدل دیا ہے، اور پورے کے پورے دین کی وحدت کے شیرازے کو توڑ کے رکھ دیا ہے، کیا ایسے لوگوں کا حال دین کے ساتھ یہ نہیں ہوگا؟ قرآن مجید کی آیتیں تقسیم کر لیے، حدیثیں تقسیم کر لیے، کوئی اپنے مطلب اور اپنے عقیدے کے مطابق آیتیں لے کر ان پہ واز کرتا ہے، کوئی اپنے مطلب کی آیتیں اور حدیثیں لے کر واز کرتا ہے، کسی نے اپنے اپنے معنی نکال لیے، دوسروں نے اپنے اپنے معنی نکال لیے. الغرض لیا سب نے اسی قرآن میں سے، حدیث میں سے، دین میں سے، مگر کیا کیا کہ اس کی کلیت کی بجائے اس کے جز کر دیے، اس کے ٹکڑے کر دیے، ان ٹکڑوں پر فرقے استوار ہو گئے، اور ہر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ جو حصہ میرے پاس ہے یہی دین کل ہے، یہی دین کل ہے، اور جو دوسرے کے پاس ہے وہ باطل ہے، وہ کفر ہے، وہ گمراہی اور شرک ہے، اور دوسروں پر کفر کے فتوے لگ رہے ہیں، ارتداد کے فتوے لگ رہے ہیں. یہ انتہا پسندانہ سوچ اور دوسروں کو دین کے دائرے سے دھکیلنے کی سوچ، یہ فرقہ واریت ہے. اس نے ایک دوسرے کے خون بہانے اور قتل و غارت گری پر امت کو لا پہنچایا. آپس میں رواداری برقرار نہیں رہی، تحمل برقرار نہیں رہا. اختلاف رائے کی عینی سطح پر گنجائش نہیں رہی کہ کوئی یوں سوچے کہ بھائی وہ بھی قرآن کی اور حدیث کی تعبیر کر رہے ہیں، یہ بھی قرآن حدیث کی تعبیر کر رہے ہیں، مجھے یہ تو حق ہے کہ میں اپنے موقف کو درست سمجھوں، اپنے نقطہ نظر کو درست سمجھوں، مگر یہ حق نہیں ہے کہ دوسرے کو جہنمی بنا دوں، کافر بنا دوں، مرتد بنا دوں، مشرک بنا دوں، بدعتی بنا دوں اور اسلام کے دائرے سے دھکا دے کے خارج کر دوں. اسلام میں داخل کرنے اور خارج کرنے کا ٹھیکہ کسی کو نہیں دیا گیا. یہ تفرقہ کی حد اور فرقہ پرستی کی حد